खबर की तरफ जा रहे हैं, सहरा के फर्जर की खबर लो। हुसैन इब्ने अली दारुल खिलाफा की तरफ जा रहे हैं, सहरा के फर्जर की खबर लो।
क्या हुआ है बिन हुरैस, ये कैसा शोर है?
या अमीर, या अमीर,
ये उन कूफा वालों का शोर है जो हुसैन का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं।
हुसैन कूफा पहुंच गए हैं, इस वक्त दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं।
महल का दरवाजा बंद कर दो, किसी भी कीमत पर हुसैन को दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं होना चाहिए। इस तरह से दूसरा रुख नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हुसैन इराक की हुकूमत से बहुत ज्यादा बेफिक्र नहीं थे। दरवाजा किसके लिए खोला जाए? जैसा कि मालूम है कि हुसैन इब्ने अली आप नकाब पोश सवारों में से कोई एक है, तो मेरी नसीहत कान खोल कर सुन ले कि इराक की हुकूमत उस बदतमीज और बगैर तरबियत के घोड़े की तरह है जो अपने ऊपर सवार होने वाले को गिराकर उसे मार मार कर उसका भूसा बना देता है।
आपका मुंह क्यों खुला रह गया? क्या मेरे सींग हैं या दुम?
नहीं नहीं, मेरी हैरानगी की वजह अमीर की तदबीर है जो हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं।
और मुझे क्या करना चाहिए था? मैं हुसैन के अलावा किसी भी और के लिबास में कूफा आता तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए होते। आखिर ये कैसी हुकूमत है नौमान, पूरा कूफा हुसैन का तालिब है। मेरे ख्याल से खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद इब्ने माविया है ना?
जो कुछ आपने इन कूफियों से देखा वो एक बचकाना खेल था, अगर आप ताली बजाएं तो सफा फिर पलट जाए।
ताज्जुब है, तो वो ताली आपने क्यों नहीं बजाई?
मैं अगर ताली बजाने वाला होता तो हाकिम कूफा रहता।
मुस्लिम इब्ने अकील के चाहने वालों का शोर शराबा कैसा है तुम्हारी नजर में? क्या वो भी कोई बचकाना खेल है?
कूफे में शिया अकलियत में है, जब तक ये लोग अकलियत में है खतरनाक नहीं है।
ये हुकूमत करने का अंदाज किस पागल मुफक्किर का तज्जिया है? हाँ,
मैंने हुकूमत करने का ये तरीका गुजर जाने वाले खलीफा से सीखा है।
मुआविया मर चुका है।
मर चुका है?
हाँ, जैसा कि नजर आ रहा है उसका तर्ज हुकूमत भी उसी के साथ दफन हो चुका है।
तुम्हें मुस्लिम बिन अकील के इरादों की खबर थी और खलीफा के कहने के मुताबिक उसको और उसके साथियों को तुमने आजादी का मौका फराहम किया है।
इस बेतवज्जुही का नतीजा ये हुआ कि वो मसलक मेरे हाथ से निकल गई है और फिलहाल आप उस पर सवार हैं। खलीफा नौजवान है और हम जैसे बूढ़ों को पसंद नहीं करता, और फिर आप नौजवान लोग खलीफा की ज्यादा मदद कर सकते हैं।
हाँ, बहुत खूब बुढ़े सियासतदान, मुस्लिम कहाँ है?
मैंने सुना है कि कूफे के अतराफ के कबीलों से बैत तलब करने के लिए कूफा से बाहर निकला है।
सुना है इसने। तुम कूफे के हाकिम थे, तुम्हें देखना चाहिए था।
इसी वजह से कूफे की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ और आप देखने पर कुदरत रखते हैं।
वाकई मजाक तो नहीं कर रहे आप?
बिल्कुल नहीं, ये बात मेरा दिल जानता है। और फिर जो आप हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं, यही आपकी अकलमंदी और होशियारी की बहुत बड़ी दलील है। कूफा हमेशा से ऋण लोगों के आगे झुका रहा है, और बेशक आपकी सियासत इंतहाई रशकावर है।
मैं बेजा तारीफ और खुशामद को पसंद नहीं करता नौमान। मुझे शक नहीं है कि तुम खलीफा के वफादार हो, मगर कूफा के बिल्कुल उल्टे हालात नादानियों का सबब है। मुझे कूफा पर मुसल्लत होने के लिए बावसूख खबरें चाहिए। महल में रहिएगा, मुझे मुशीर की जरूरत है, जा सकते हैं।
आपसे मशवरा करने के लिए मेरी जबान बेकार है। आपको मुझ जैसे शख्स से मशवरे करने की कोई जरूरत नहीं है।
यानी तुम नहीं चाहते कि जो बकवास माहौल तुमने बना रखा है, इसकी तलाफी में मेरी मदद करो?
ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि एक बेहुदा मुशीर से मशवरा लेना सिर्फ वक्त जाया करना और बेहूदगी है। एक मागजूल हाकिम होना मेरी नजर में ज्यादा इज्जतदार रास्ता है बनिस्बत ये कि एक बेकार हाकिम रहूं।
मैंने चाहा कि तुम्हारे हक में लुत्फ व करम कर दूं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ नादानी नहीं है, तुम पर साजिश करने वालों की मदद करने का इल्जाम है। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के घर आया और तुमने मुख्तार सकफे से रिश्तेदारी की बिना पर उन बैत तोड़ने वालों से जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार कर ली, तो फिर कुछ देखा नहीं? फिर बागी ने भी वो सब कुछ किया जो उनका दिल चाहा।
तबत यदा आबी लहबिम वता, हाथ कट जाए अबू लहब के जो रसूल अल्लाह का चाचा था, और वो इस बात का खुला सबूत बन गया कि कोई भी खूनी रिश्तेदारी या फिर कबीलाई नाते फर्ज पूरा करने में कभी हायल नहीं हो सकते। जब सुना कि मुस्लिम मुख्तार का मेहमान बन गया है, तो बिला दरेग उसे हाजिर करवाकर उस पर इत्तमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया, और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बरात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें, तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो।
कहां जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई है।
आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं? कोई डरने की बात नहीं, एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा।
किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूं। बिनुरैस
जी अमीर,
जब तक कल का हाकिम और आज का मुलजिम अकलमंदी का मुजाहरा ना करे, वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा।
इताते हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूं जनाब नौमान, हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं।
हुक्म तो आपका ही चलेगा, यह आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे?
क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया?
बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाँ ये रास्ता तो गलत था। جس دن مختار سے رشتہ داری کے لیے میں نے ہاں کہا اس دن سمجھ رہا تھا کہ آج سے میں نے مختار کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور ایک سرے سخت مخالف کو میں نے ایک مطیع و فرما بردار بندہ بنا دیا ہے۔ خطرہ دفن ہونا تو دور کی بات ہے، الٹا یہ کہ بیٹی بھی شوہر کے ہم عقیدہ ہو گئی اور باپ کی مخالف۔ میری آج کی تکلیفیں نادانیوں کا حاصل نہیں ہیں، میں نے نہ جانتے ہوئے اور بے فائدہ کوئی کام نہیں کیا، پوری امید اور محنت کے ساتھ اپنے غلط یقین کے راستے پر چلتے چلتے یہ سب کیا ہے۔ میں غلو زنجیر کے لیے تیار ہوں بن حریس۔
نہیں بن حریس، نہیں، ہمیں جواب مل گیا۔ مختار کو پھنسانے کے لیے کوئی قیمتی بکرا ڈھونڈنا پڑے گا۔ تمہیں رخصت دی ہم نے نعمان، یہاں سے کئی دور مت چلے جانا، تم کوفہ اور کوفیوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہو، تم چاہو تو بہت سے رازوں کے لیے خزانے کی چابی بن جاؤ۔
نعمان جناب امیر کی کریمانہ معافی کا حقدار تھا، وہ ایک نرم دل انسان ہے۔
کیا تم کوفہ کے شرطوں کے امیر ہو؟
تھا، آج کے بعد سے آپ کی رکاب میں ایک فوجی ہوں۔
کیا یہ مقام تمہیں نعمان نے دیا تھا؟
جی ہاں امیر۔
تو پھر جب میں نے اسے قید کرنے کو کہا تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا بن حریس کہ تم ہمارا حکم نہ مانتے۔
ہماری تربیت کی گئی ہے کہ اپنے سے بڑے کا حکم ایک فرض ہے۔ نعمان تب تک میرا بڑا تھا جب وہ امیر کوفہ تھا۔
باتیں مت بناؤ بن حریس، ہمارے ساتھ سچے رہو۔ یہ کہو گے اپنے مقام و منصب کے ہاتھ سے جانے سے ڈر رہا تھا؟
ہاں، کچھ تھوڑی بہت اپنے مقام کی بھی فکر تھی مجھے۔
شاباش، یہ ہمارے لیے قابل قبول جواب تھا۔ جب تک ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ ہو کریمانہ معافی اور بخشش سے گریز کرو، اور نرم دلی سے بھی، یہ الفاظ ہمیں فریب نہیں دیتے۔ حکومت کے لیے سب سے مولک ترین آفت نرم دلی ہے۔ نعمان کا انجام دیکھا تم نے؟ نعمان بہت خوش نصیب تھا کہ اس کا سردار پر نہیں لٹکایا گیا۔ نرم دلی سے حکومت تو نہیں کی جا سکتی سردار، ایک حاکم رند اپنے جذبات سے سودا کرتا ہے، معافی اور بخشش سے نہیں۔ بالکل آپ کی طرح کہ آپ نے ایک مشکل امتحان میں جذبات کا سر قلم کر دیا اور سرخ رو ہو گئے۔ اچھا سودا کیا تم نے، مبارک ہو تمہیں، تم اپنی جگہ برقرار ہو گئے بن حریس۔ تمام با منصب با اثر اور کوفہ کے بزرگان کو آج رات کھانے پر دعوت دے دو، تمام مخالفین سمیت۔
جو حکم آپ کا۔
عمر سعد ہاتھ سے نہ نکلے، سسر نہ ہوا بہنوئی ہو گیا، تمہارے بہنوئی کے ہاتھوں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا مختار۔ میں نے نجومیوں سے سنا ہے کہ نہر سے اصغر نہر سے اکبر بن گیا ہے، یہ رسول خدا کی وہی پیش گوئی ہے، اذا زہرت البدع فی امتی، بدعت کا ظہور ہو چکا ہے، ایک ہولناک بدعت۔ میں اس حسین ابن علی کے فتنے کی منطق نہیں سمجھ پایا، وہ بھی اس خلیفہ کے دور میں جو شاعروں اور ادیبوں کا خاتم ہے اور دین مصطفیٰ کا زیور اور زینت ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے آگاہ کیجئے کہ میں جاہل نہ مروں۔ حسین رسول خدا کا نواسا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ۔ کیا رسول خدا سے رشتہ داری اور قرابت داری کسی بیعت شکنی کا جواز ہے؟ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، مگر یہ دونوں کتاب خدا میں مغضوب الہی اور نفرت سے مخاطب کیے گئے ہیں۔ عراق عرب پر حسین کی حکومت یعنی اس کے باپ علی کی حکومت کا انداز۔ میں یہاں موجود بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میراث حکومت علی کیا تھی سوائے رسول خدا کی امت کے ٹکڑے ہونے کے؟ ابھی تک کوفہ علی کے زمانے میں کھائے ہوئے زخموں کا درد اٹھا رہا ہے، ابھی تک علی کی بھائی بھائی کی جنگوں کا داغ تازہ ہے۔ بدعتیان کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا۔ اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے۔ کیا یہی ہے بیعت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلا و سہلا، تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم با خدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں نے رائے کی خلاف ورزی کی، امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدوں مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرہ پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے۔ مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ میں ابن زیاد، فاتح خراسان، امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا۔ زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور غل و زنجیر۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم اس ضعیم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔
اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگو، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکمن امیون کے مستحق بن گئے ہو۔ کیا یہ روا ہے کہ مرجانا کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟
کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھارنے کی جگہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا دی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب بھیجا ہو، کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ مرجانہ کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحاب رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نو جیسی ہے، کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیر دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے؟
اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟
یہی فرمایا ہے۔
جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، میسم تمار کے نام سے مشہور ہے، علی کی پیر چومنے والے ساتھیوں میں سے ہے۔
تو پھر وہ شیعوں کے موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اتر آیا ہے؟ ابو لہب اور جناب، مجھے توقع تھی کہ خان ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سر و پا کھجور فروش۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔
جی امیر،
جو وہی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو، عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانہ کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے۔ بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے، بدعت وہ حوث رانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے، بدعت وہ قاتل ہے جو شیطان کے طریقے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بدعت وہ حوث ناد ہے جس کی نماز صرف حوث رانی ہے۔
تمام مریدان علی کیا اسی حلیے کے ہیں؟ اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے۔ کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟
پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے۔
وہ بہت کمزور ہے امیر، یہ بڈھا ویسے ہی ملنے کے قریب ہے، اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا، حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں۔
اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا، لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے۔ میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی۔
علی، تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟
میری موت کی داستان۔ مولا علی نے فرمایا تھا، محسم تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو۔
یہ ایک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں تمہیں اس کے جھوٹ کا ابھی ثبوت دیتا ہوں بڈھے، تمہیں ایسے قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو۔ بن نوریس،
جی امیر،
اسے ایسی کال کوٹھڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے۔
تم خود علی کی سچائی سے واقف ہو، پھر بےہودہ باتیں مت کرو۔ قسم خدا لا شریک، میں نے ہرگز علی سے سوائے حجت اور حقیقت کے کوئی اور سخن نہیں سنا۔
بن اس کا منہ بند کرو اور اسے میری آنکھوں سے دور کرو۔
سپاہیو جلدی!
رخصت چاہتا ہوں امیر۔
کہاں ابن سعد؟
امیر سے اجازت طلب کر کے میں حکومتی مقام و منصب چھوڑ کر کوئی مناسب کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔
مثلاً کون سا کام؟
مثلاً کھیتی باڑی، صنعت کاری یا کوئی تجارت۔
چرواہے کا کام بھی برا نہیں ہے، جانتے ہو زیادہ تر نبی مبعوث ہونے سے پہلے چرواہے تھے۔ چرواہے بن جاؤ، شاید تم بھی نبوت پر مبعوث ہو جاؤ۔ میں تو انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے پر اب تک شک کرتا ہوں۔ یہ لوگ اب بھی مرشد اور مرسل چاہتے ہیں جو ان کی ہدایت کرے۔ ایسا کیا ہوا جو اپنا کام بدلنے کا فیصلہ کر لیا تم نے؟
جب ایک عام سا بوریا اور ٹاٹ پہننے والا کھجور فروش ایک قدرت مند امیر کے دل میں درد پیدا کر کے اسے اپنی مسند پر لٹا سکتا ہے، تو پھر یہ مسند ایک لرزنے والی مسند ہے۔ جب آپ کو ویران کر دے تو پھر ہم نچلے طبقے والوں پر تو وائے ہے۔
اے پسر سعد، یہ تخت ہولناک طوفانوں سے بھی نہیں لرز سکتا اگر اس پر سوار ہونے والا ایک چالباز اور مکار انسان ہو۔
تو پھر آپ کیوں ٹھنڈے پڑ گئے؟
میں نے چاہا مشق کر لوں۔ آؤ، آپ کو رخصت دی، رخصت دی۔ جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں آپ۔ یہ بوریا پہننے والا موت کا مشتاق، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ان جیسوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں غم و اندوں کی مشق کرنی ہوگی تاکہ بوقت ضرورت ہم لوگ حیران و پریشان نہ رہ جائیں۔ کبھی کبھار آنسو کے قطرے سے رعایا کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ اے ابن سعد، حکومت رے کے لیے تیار ہو؟
حکومت رے؟
ہاں، حکومت رے۔
میں جہاں بازی کے لیے تیار ہوں، چاہے ملک رے کی حکومت ہو، چاہے امیر کی رکاب میں نوکری ہو۔
ایران کو ابو عبید نے فتح کیا اور اس کی شہرت سعد ابی وقاص کو مل گئی۔ جب سعد کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنی تلوار کو چوما اور غلاف میں رکھ لیا۔ اس دن تک جب ہم علی عمران کے ساتھ جنگ جمل کے لیے نکلے، جنگ جمل میں ہم نے مالک اشتر نخی کے ساتھ مل کر لال بالوں والے اونٹ کے ساتھ وہی کام کیا جو ابو عبید ثقفی نے ایرانی ہاتھی کے ساتھ کیا.
دین سید المرسلین آج کل پھر تم جیسوں کی تلوار کا محتاج ہے شیخ. یزید حرام پیتے ہوئے سیدوں کی آبا پہنتا ہے تاکہ اہل بیت سادات اور ان کے مخلص ساتھیوں کی توہین کر سکے.
یزید عرب کی اسی معروف خاتون کا تخن ہے جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا جگر چبایا. ہم ایریاچی حضرات ارث و میراث سے خونی پر یقین رکھتے ہیں. جگر خوار ہندہ سے تو یزید جیسا بدکار ہی آ سکتا ہے. خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ایریاچی قوم کا نعرہ غیرت شرف اور مردانگی ہے. مختار اگر جنگ کا ارادہ ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی جلدی سے معاملہ کرو.
خدا تمہارا بھلا کرے ابو ذاکر. میں اپنے لیے بیعت نہیں مانگ رہا, میں حسین ابن علی کے لیے بیعت لینے کے لیے آیا ہوں.
ہم مولا حسین کے نوکر ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ حسین عراقیوں کے ساتھ کشادہ روئی سے پیش آئیں گے, خاص طور پر اتنی بے غیرتی کے بعد جو ان کے والد اور بھائی کے حق میں کی گئی. جیت تو مولا حسین کی ہی ہے جب مختار ان کے پاس ہو. ہاتھ بڑھاؤ مختار. محمد کا خدا گواہ ہے کہ یہ بیعت صرف ابو ذاکر کی موت سے ہی باطل ہوئی.
رے پر تسلط حاصل کرنے کے لیے راہیں اتنی بھی ہموار نہیں ہیں. رے کوفہ کی طرح ایک بے سکون سرزمین ہے. نوجوان خلیفہ کے مخالفین رے میں سر اٹھا کر دہشت گردی کر رہے ہیں. تمہیں بہت جلد تقریباً 10,000 عرب جنگجوؤں کے لشکر کو لے کر رے کی جانب نکلنا ہوگا. خلیفہ نے میری رائے مانگی, میں نے تمہارا نام لے لیا. مجھے خلیفہ کے سامنے شرمندہ مت کروا دینا.
حکومت رے میری بہت پرانی آرزو رہی ہے. آپ مطمئن رہیے گا, میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا.
تو پھر کام شروع کر دو. لشکریوں کے خرچے میرے ذمے اور لشکر تیار کرنا تمہارے ذمے. کوفہ کے تمام متحد اور موافق قبیلوں سے بات کرو, ان کے تلوار بازوں کو جہاد کی دعوت دو. ان کے واجبات اور سرکاری ادائیگیوں کے بارے میں کوئی بھی بات مت کرنا. کیا سوچ رہے ہو عمر؟
مختار ثقفی کے بارے میں, وہ ایک مشکل رقیب ہے اور قبائل کے درمیان اثر و نفوذ رکھتا ہے. ڈر ہے ہمارے تمام منصوبے خراب نہ کر دے.
مختار تمہارا بہنوئی ہے.
کاش نہ ہوتا, میں اس کے سر کو اس کے تن پر نہیں دیکھنا چاہتا.
اس کا سر تن سے جدا کر دو.
یعنی مختار کو مار دوں؟
حکومت رے کے بدلے کیسا رہے گا؟
مختار کو مارنا ایک دشوار کام ہے.
اپنے عیال سے ڈر رہے ہو یا اس کی بے شرمی سے؟
اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں. مختار کے فدائی بہت سے لوگ ہیں, بلا شک اس کے قاتل کا قصاص لیں گے.
تم اس کا الزام میرے سر پر ڈال سکتے ہو.
مصر ہے کہ مختار مارا جائے.
مختار کے زندہ رہنے سے کوفے کا ہنگامہ تھمنے والا نہیں, مگر یہ زبردستی نہیں کہ تم اسے مارو. اگر مختار کے ہوتے ہوئے تم لشکر بنا سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, گھوڑا اور میدان سامنے ہے. جاؤ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو تم.
مجھے پتا تھا کہ یزید کیانی سے اس دیار کے معاملات الجھ کر رہ جائیں گے. معاویہ نے 100 سال کی جتنی محنت کی ہے کہ ان وراثتوں کو ادھر سے ادھر کرے, اسے سارے حربے آتے تھے. اس نے اپنے منہ کے نوالے کو چبا کر ایسے یزید کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ بآسانی اسے چبا لے.
اس کا گلا دبا دیں گے ابو الحدید. کچھ ایسا کریں کہ یہ لقمہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے.
کس ترکیب سے ابو اسحاق, کس ترکیب سے؟ حجاز سے لے کر فارس کے خراسان تک یزید کے قبضے میں ہیں. ان کوفیوں کے بھوکنے کی مدد سے جو ایک گوشت کے ٹکڑے سے چھپ ہو جاتے ہیں, تم ان کے ساتھ مل کر چاہتے تو سلطان کو شکست دو جو آدھے عالم خاکی پر خدائی کر رہا ہے.
اس کا مطلب ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں. جس ابو الحدید کو میں جانتا تھا وہ توکل کا پہاڑ تھا اور نا امیدی اس کے لیے کفر تھی.
کیا کروں مغفور باپ کے بیٹے, کیا مکھے ماروں سل پر؟
مارو.
تمہارا مکہ بٹے کا کام کرے گا کہ شاید اسی طرح تم میدان میں اتراؤ جیسا مولا علی کے پاس کبھی خدمت میں رہا کرتے تھے. میں بھول نہیں سکتا کہ تم کس طرح جنگ صفین میں شامی سپاہیوں پر حملہ کرتے تھے اور دشمن کو کیڑے مکوڑوں کی طرح روندتے چلے جاتے تھے.
اتنے سارے جہاد کا انجام کیا ہوا؟ عمر و عاص نے قرآن نیزوں پر اٹھوا لیے اور کوفے کے گدھوں کی اولاد لوگوں نے مولا علی کو کافر ٹھہرا دیا اور ان کی گردن پر تلوار رکھ دی. میری اور میرے قبیلے کی بیعت سے کم بنتا ہے تو یہ میرا ہاتھ اور یہ میری شرک حاضر ہے. کوفے والے آدھے راہ کے ساتھی ہیں مختار. بیکار میں فرزند رسول کو عراق بلا کر دربدر مت کرو تم لوگ.
میں مولا حسین کی کوفہ آمد سے موافق نہیں تھا بلحدید، مگر میری مخالفت سے کچھ نہیں ہوا. مولا حسین کوفے کا عزم کر چکے ہیں. اگر تمہاری غیرت راضی ہے کہ تم فرزند رسول کا ساتھ نہیں دو تو مت دو، میں تمہیں زحمت نہیں دیتا.
مجھے تمہاری نگاہوں سے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کوئی منفی جواب دوں. خدا کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کوفیوں سے مجھے امید ہوتی تو اس سے فین کے دنوں کی طرح کفن پہن لیتا اور موت سے سودا کر لیتا. افسوس، بھیڑیے کا نیوالا یعنی موت کے منہ میں خود کو ڈالنا.
اپنے دل کے حکم پر مولا حسین کی بیعت کی ہے ابوالحدید، عقل کے حکم پر نہیں. جی ہاں، بھیڑیے کرنے والا یعنی موت. کوفے والے گدھے کی اولاد ہیں، آدھے راستے کے ساتھی ہیں، وعدوں میں بے وفا ہیں، مگر تمہیں کیا؟ تم واقف ہو کہ مولا حسین برحق ہیں یا نہیں؟
میں مولا حسین کی حقانیت کا منکر نہیں ہوں ابو اسحاق.
بہت خوب. بروز حشر اگر تم سے پوچھا جائے کہ حجت حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا تو کیا یہی جواب دو گے جو تم نے مجھے دیا ہے؟ نہ تمہیں کوفیوں کی قبر میں سلایا جائے گا اور نہ تمہارے عمل کو کوفے والوں کے عمل سے ناپا جائے گا. اب تم خود ہی جانو.
رکو ابو اسحاق، بیعت لیے بغیر جا رہے ہو؟ میں تمہارا مشکور ہوں ابو اسحاق، مشکور ہوں. تم صحیح موقع پر میری مدد کو پہنچ گئے. بہت بری طرح میں اپنے آپ میں ایک جنگ میں گرفتار تھا.
خوش آمدید. کیا خبر ہے؟
یہاں تک جتنی توقعات تھی سب غلط ثابت ہوئیں. مرجانہ کا بیٹا بغیر کسی اطلاع کے پہنچ گیا، وہ بھی بغیر کسی لشکر و انقارے بجانے کے. اس لباس میں آیا کہ سب یہ سمجھنے لگے جیسے مولا حسین ہے. اس کے بعد ممبر پر جا کر رجس خوانی کی اور تمام بیعت توڑنے والوں کو سخت ترین شکنجوں کی دھمکی دی. اس کا پہلا شکار میسم تمار تھے. جب میسم کو مارا جا رہا تھا سارے کوفے والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے.
ابن زیاد نے جہالت کو کوفیوں کا ڈر سمجھ لیا ہے. وہ بغیر لشکر کے اس لیے آیا ہے تاکہ کوفہ والوں کو انہی کے ہاتھوں سے فتح کرے. سادہ لو دوستوں سے کہو کہ خدا رہا کوفے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں. میسم تمار کا قید ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ کوفے والے صرف ہانڈی کے چمچے ہیں.
تم نے کیا کیا ابو اسحاق؟
وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. یہاں کے دیہاتیوں کا ایک ایک بال کروڑوں بے وفا کوفیوں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے.
عمر سعد کو حکم دیا ہے کہ ایک لشکر تیار کرے رے پر حکومت کرنے کے لیے.
رے پر یا کوفے پر؟
ظاہراً تو رے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، مگر پردے کے پیچھے اصل میں تمہارا گمان ٹھیک ہے. ابن مرجانہ نے عمر سعد کو حکومت رے کے وسوسے سے فریب دیا ہے.
سر انجام حکومت رے کا خواب و خیال اس آدمی کو پاگل بنا دے گا. جا
जनाबे मुस्लिम का तो कहीं पता नहीं मिला ना उसे?
अभी तक तो नहीं, मगर कुछ देर नहीं लगेगी अबू इसहाक। इब्ने मरजाना जरा सा कदम जमा ले, जनाबे मुस्लिम का भी सुराग लगा लेगा।
बईद लगता है कि इब्ने मरजाना ने इस बात पर यकीन किया हो कि जनाबे मुस्लिम कूफा में नहीं है।
कैसे?
कैसे का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है,
मगर ऐसा एहतमाल है कि उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। क्या अपने दोस्तों और साथियों को यह पैगाम पहुंचा दो कि जनाबे मुस्लिम का बहुत ध्यान रखें, इब्ने मरजाना मक्कारी का खुदा है, यह जो लिबास हुसैन पहनकर कूफा में घुसा है यह ऐसी चाल थी जो किसी के गुमान में नहीं होगी। मुमकिन है उसके जासूस हमारे अपनों के लिबास में हमारे हलके में घुस आए, कहो कि जनाबे मुस्लिम के इकामतगाह को तब्दील करते रहें। जनाबे मुस्लिम को किसी भी घर में ज्यादा लंबे अरसे नहीं रहना चाहिए।
मुख्तार से कहो कि इराक के उन कबीलों से गाफिल ना रहे जिन्होंने अब तक किसी की बैत नहीं की है। उन लोगों से ऐसे मामला तय कर लो कि वो सब वाकई किसी की तरफदारी ना करें और कम से कम हमारे दुश्मनों का साथ ना दें। उमर साद को हुक्म मिला है कि अरब के उन्हीं कबीलों में से बेहिसाब सोने की लालच से एक अजीम लश्कर बनाए। एलियाती लोग मुमकिन है दीन के मामले में सुस्त व काहिल हों, मगर एलियाती रस्म व रिवाज के मामले में नहायत मजबूत लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी हुरमत को इन दिरहम और दिनार के बदले बेच डालें।
मुख्तार का एक और पैगाम भी है।
हम सुन रहे हैं।
अबू इसहाक कुछ परेशान था।
ये इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? अबू इसहाक का पैगाम क्या है? वो क्यों परेशान था?
वो इस बात पर परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्कार लोग शियों के नाम से हमारे हलके में दाखिल हो जाएं और जनाब मुस्लिम की रिहाइश गाह से बाखबर हो जाएं। उसने ये पैगाम दिया है कि जनाब मुस्लिम बारी बारी घर बदलते रहें और किसी मुअय्यन जगह पर ज्यादा अरसे न रहें।
मुख्तार जाती तौर पर एक बुरी सोच रखने वाला इंसान है। उसके गुमान के मुताबिक तो हमें अपनी आंख के दीजे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी उसके ख्याल में हम इतने गए गुजरे हैं कि दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और मामला खराब हो जाने देंगे।
गलत मत सोचो सुलेमान, अबू इसहाक एक दूरंदेश शख्स है। उसका पैगाम कोई बुरा नहीं है। इब्ने ज़ियाद मक्कारी के साथ कूफे में दाखिल हुआ है। बईद नहीं है कि उसके कारिंदे किसी मक्कारी से हमारे रास से बाखबर हो जाएं।
हानी जान, जनाब मुस्लिम आपके घर के अलावा कहीं भी चले जाएं, हमारा उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बीमारी एक अच्छा बहाना है अजीज अहबाब तुम्हारी अयादत को आए और कोई शक भी ना करे।
भाइयों, मुख्तार का पैगाम ये मतलब रखता है कि एहतियात करना अकल की निशानी है। अब जबकि कज़ा व कदर इलाही के तहत हम मजबूर हैं कि हम छुपे रहें, तो बेहतर है कि अपने अजीजों से भी इज्तनाब करें और उन लोगों से जिनके बारे में कोई शक या तर्दीद हो उनसे हमारे बारे में या हमारे मामलात की रूह से बात ना करें। बिन हुरैस।
जी अमीर।
क्या हानी वाकई बीमार है या उसने बीमारी को हमसे ना मिलने का बहाना बनाया हुआ है?
वाकईतन बीमार है जनाब, मैं खुद उससे मिलने गया था, वो बुखार की सोजिश से जल रहा था।
ताज्जुब है। बहुत खूब, फिर हम उसकी आयादत के लिए जाएंगे।
अपने दुश्मन की आयादत करने जाएंगे?
बीमार की आयादत करना सुन्नत पैगंबर है और दुश्मन की आयादत करने का सवाब कई गुना ज्यादा है।
तुमने सुना है इब्ने अकील? तुमने सुना उस हरामजादे का पैगाम? इब्ने बरजाना आज रात मेरी आयादत के लिए आ रहा है। खुदा की कसम यह आयादत शैतान की आयादत है। वो आ रहा है ताकि लोगों की नजर में अपने आप को बरक और काबिल तवज्जो दिखाए। ये एक अच्छा मौका है कि हम उसके शर को खत्म कर दें। कूफे की राह मौला हुसैन के लिए हम वार करते हैं।
मतलब क्या करें शेख?
हालांकि अगर वो मेरे घर में मारा गया तो सारी बात मेरी गर्दन पर आ जाएगी कि मेहमान को अरब ने मार दिया।
مگر میری تمام عزت و آبرو میرے مولا حسین پر قربان، آپ ابن مرجانہ کو مار دیں گے؟
مگر کیسے شیخ؟
اپنی تلوار کو آمادہ رکھ کر اسی زیر زمین کمرے میں چھپ جائیں، جب میں پانی طلب کروں تو باہر آ کر ایک کاری ضربت سے اس کا کام تمام کر دیں۔ شک و تردید مت کیجیے جناب مسلم، افسوس ہے کہ اس بیماری نے مجھے ناتوا بنا دیا، ورنہ میں خود ہی اس کی جان لے لیتا۔ اس مکاریوں کی جڑ کا زندہ رہنا یعنی انہی بازیوں کا دوبارہ دہرائے جانا جنہوں نے جنگ کے صفین میں مولا علی کی کمر توڑ دی تھی، یعنی ہماری حکومت حق کو برپا کرنے میں ناکامی۔ خدا کی قسم ابن مرجانہ کوفہ آیا ہی اسی لیے کہ کوفے کو مقتل حسین بنا دے۔
ابوالفتح اپنے سارے کارنامے آپ کے سامنے بھول گیا اور یہاں سے چلا گیا، اس کے دانت اس طرح لرز رہے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ ہانی ہانی جان،
اگر ابھی سویا ہے تو اسے مت جگاؤ۔
اس نے خود ضد کی تھی کہ جب آپ تشریف لے آئے تو اسے جگا دوں۔ ہانی ہانی اٹھو، جناب امیر آئے ہیں۔
بلا دور رہے شیخ، ہم دعا کرتے ہیں
کہ جلد شفا پا جائے۔ خدا کے واسطے مت گھبراؤ اے ہاتھ، تمہیں خدا کا واسطہ، یہ ٹھنڈے مت پڑ جاؤ۔
پانی، کچھ پانی لا دو مجھے ابا سرت۔
تم لوگ مہمان پر تیغ چلاتے ہو۔ اے ابن عقیل، تم نے اپنے کام سے اپنے چچا علی کی آبرو ضائع کر دی۔ علی نامردی کے ساتھ کبھی دشمن پر وار نہیں کرتا تھا، علی نے کافروں